فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
ترجمہ کنز الایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤگے؟
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، روز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. برادر مناجی میں ہے، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک بہترین نیکی ہے، کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس یعنی درود پاک سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سورج جیسی عظیم الشان نعمت بھی عطا فرمائی ہے کہ سورج سے ہم دن اور رات کا اندازہ لگاتے ہیں. جب سورج کی روشنی ہم تک نہیں پہنچتے جس حصے میں دنیا کے، وہاں ہم رات شمار کرتے ہیں، اور جہاں پہنچتی ہے وہاں پر دن شمار کرتے ہیں. تو سورج بھی ایک نعمت ہے. سورج سے ہمیں سب سے جو بڑی چیز حاصل ہوتی ہے وہ دھوپ ہے، اور اس دھوپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فوائد رکھے ہیں، جس میں انسانی کی صحت کے لیے دھوپ کا کردار بہت اہم ہے. ایک کہاوت ہے کہ جس گھر میں سورج داخل نہیں ہوتا اس میں ڈاکٹر داخل ہوتا ہے. بے شمار جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ اور تازہ ہوا سے ہی مرتے ہیں. چنانچہ جن گھروں کی کھڑکیاں محض گرد و غبار کے خوف سے ہر وقت بند رکھی جاتی ہیں اور ان میں دھوپ اور تازہ ہوا نہیں پہنچ پاتی، وہاں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے اور خوب بیماریاں پھیلاتے ہیں. لہذا روزانہ دن کا اکثر وقت کھڑکیاں کھلی رکھنی چاہیے، پردے کی بھی رعایت ہو کہ ہر کمرہ میں آمنے سامنے دو کھڑکیاں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ایک سے تازہ ہوا داخل ہو اور دوسری سے باہر نکلتی رہے. ایسے میں صرف ایک کھڑکی کا کھلی رکھنا کافی نہیں ہوتا. اگر آمنے سامنے کی دو کھڑکیاں نہ ہوں تو پھر کھڑکی اور دروازے کی ترکیب ایسی ہو کہ کھڑکی سے ہوا داخل ہو اور دوسری طرف سے خارج ہو، یا دروازے سے ہوا داخل ہو اور کھڑکی سے خارج ہو. گھروں میں بیت الخلاء ہو یا باورچی خانہ، بلکہ ضرورتاً کمرے میں بھی ایگزاسٹ فین لگوا لیا جائے، بلکہ مناسب سائز کا لوہے والا ایگزاسٹ فین ہو، جیسے 12 انچ کا مناسب ہے. پلاسٹک والا دیر پانی ہوتا اور ہوا بھی کم اٹھاتا ہے. اب ایگزاسٹ فین جس دیوار پہ لگا ہوا ہو وہاں پر معمولی سی بھی دراڑ کھلی ہوئی نہ ہو، صرف دروازے سے ہوا کھینچنے کی ترکیب ہو، تو اب جب چلائیں گے تو کمرے کی ہوا بھی صاف ہوتی رہے گی، ایسے میں ضرورتاً دروازہ پورا یا تھوڑا کھلا رکھنا ہوگا تاکہ کمرے کی ہوا باہر نکلے۔ اگر دروازہ بند کر دیں گے اور صرف ایگزاسٹ فین چلا دیں گے تو ایگزاسٹ فین سست بھی چلے گا اور پھر کام بھی سست کرے گا کہ کمرے کی ہوا تازہ نہیں ہو پائے گی۔ کمرہ بڑا ہو تو 8 انچ اور حسب ضرورت 12.5 انچ کا بھی ایگزاسٹ فین لگوایا جا سکتا ہے۔ اور اگر بڑا ہال ہو تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آمنے سامنے دو بڑے بڑے ایگزاسٹ فین لگوائے جائیں، ایک ہوا کے رخ مثلا مغرب میں اور دوسرا مشرق میں لگایا جائے کہ ایک باہر کی ہوا اندر پھینکتا رہے اور دوسرا اندر کی ہوا باہر پھینکتا رہے۔ عند ضرورت 2 سے زائد ایگزاسٹ فین بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ جب یہ فین چل رہے ہوں تو چاروں طرف کی کھڑکیاں پھر بند رکھی جائیں، ایسی صورت میں انشاءاللہ عز و جل گھٹن بھی نہیں ہوگا اور بڑے کمرے کی یا ہال کی فضا بھی صاف ہوا کی فراہمی کے باعث ٹھنڈی رہے گی۔ اگر ایگزاسٹ فین کی گولائی کے اطراف میں جگہ کھلی رہی یا دراڑیں اور کھڑکیاں بند نہ کی گئیں تو ایگزاسٹ فین چلنے کی صورت میں خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل پائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سورج کی کرنوں کا کمال، دھوپ کا کمال دیکھیے کہ انسانی جسم کی کھال میں وٹامن ڈی، یہ سوئی ہوئی حالت یعنی ان ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے۔ اس کا نام 7D ہائیڈرو کولیسٹرول ہے۔ جب سورج کی الٹرا وائلٹ شعائیں انسانی جسم پر پڑتی ہیں تو کھال میں سویا ہوا وٹامن ڈی بیدار ہو کے متحرک ہوتا ہے اور وٹامن ڈی 3 میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہاں سے یہ جگر میں آتا ہے جہاں اس کو مزید کار آمد بنایا جاتا ہے، پھر یہ گردوں میں پہنچ کر مکمل طور پر سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ اب یہ وٹامن ڈی آنتوں سے کیلشیم اور فاسفورس کو خون کے اندر جذب کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ اس عمل کو تیز تر کر دیتا ہے، اور ان کی جو مقدار ہماری خوراک میں شامل ہو کر ہماری آنتوں میں پہنچ رہی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا بلکہ تیزی سے اسے خون میں جذب کر دیتا ہے، اور کیلشیم اور فاسفورس ہماری ہڈیوں کی نشو نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو سورج کا ایک کرن کا کمال کہ دھوپ جب پڑے گی تو وٹامن ڈی سوئی ہوئی حالت میں ہوگا، وہ بیدار ہوگا، پھر کہاں کہاں پہنچے گا اور کس طرح سے ہمارے جسم کے لیے جو مفید کیلشیم اور فاسفورس ہے اس کو خون کے اندر جذب کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ تو دھوپ کا ایک کمال۔ لیکن بعض گھروں میں شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیاں ہوتی ہیں اور شیشہ بند ہوتا ہے تو اب وہ شیشے سے ٹکرا کے دھوپ اندر آتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ سورج کی وہ شعائیں جو بند کھڑکیوں کے شیشے سے پار ہو کر انسانی جسم تک پہنچتی ہیں ان میں الٹرا وائلٹ شعائیں نہیں ہوتی، لہٰذا ان میں یہ خاصیت بھی نہیں ہوتی کہ وٹامن ڈی کو بیدار کر کے کار آمد بنا سکیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پودے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دھوپ بھی ان کے لیے ضروری ہوتی ہے جس طرح چھاؤں ضروری ہوتی ہے، جس طرح پانی ضروری ہوتا ہے۔ تو دھوپ ایک تناسب سے ان کو ملے، چھاؤں ایک تناسب سے ان کو ملے، پانی ایک تناسب سے ان کو ملے تو پھر پودے خوب پھلتے اور پھولتے ہیں۔ جس طرح پودوں کی نشو نما میں دھوپ کا کردار ہے، سورج کا کردار ہے، اسی طرح بچہ ہو یا جوان، ادھیڑ عمر کا ہو یا بوڑھا، ہر بدن انسانی کے لیے تازہ ہوا اور دھوپ مفید ہے۔ 6 ماہ سے 2 سال کی عمر کے درمیان بچوں کی ہڈیاں تیزی سے بڑھتی ہیں، اگر ہڈیوں کی صحیح نشو نما نہ ہو تو ان میں رکٹس نامی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ہڈیوں کی صحیح نشو نما کے لیے وٹامن 3 بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس میں کمی ہو جائے تو ہڈیوں کے مختلف نقائص یعنی خامیاں سامنے آتی ہیں جو آگے چل کے پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ فی زمانہ رکٹس نامی بیماری بچوں میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجوہات میں سے خوراک میں وٹامن D3 کی کمی بھی شامل ہے، مگر سب سے بڑی وجہ تنگ محلوں اور چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر بڑی بڑی عمارتوں کے بند گھروں میں رہائش ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر سورج کی الٹرا وائلٹ شعائیں یعنی ریز صحیح طور پر انسانی جسم تک نہیں پہنچ پاتی اور نتیجتاً بچہ رکٹس نامی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کی ہڈیوں میں ایک یا ایک سے زائد مختلف نوعیت کے نقص یعنی عیب پیدا ہو جائیں گے۔ اب بچے میں رکٹس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1، بار بار نمونیا ہو جاتا ہے اس کو، آئے دن دست لگ جاتے ہیں، چڑچڑاپن، خون کی کمی۔ پھر رکٹس کے کچھ نقصانات بھی ہیں کہ سامنے سے پیشانی کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، سر کی ہڈی اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے، اگر ہاتھ سے دبائیں تو یہ گیند کی طرح دبتی ہے، سر بڑا اور چوکور سا ہو جاتا ہے، دانت دیر سے نکلتے ہیں، مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں، پسلیوں اور سینے کی ہڈی کے جوڑ گول گول ابھر کر نمایاں ہو جاتے ہیں، کبوتر کے سینے کی طرح سینہ سامنے سے ابھر جاتا ہے، کب نکل آتا ہے یعنی پیٹھ ٹیڑی ہو جاتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی بل کھاتی ہوئی نکلتی ہے جس سے پورا بدن ٹیڑا ہو جاتا ہے، سینے کی ہڈی بیچ میں مڑ کر سینے کو سامنے کی طرف ابھار دیتی ہے، کلائی کی ہڈی چوڑی ہو جاتی ہے، ٹخنوں کی ہڈی اندر کی طرف مڑ جاتی ہے، ٹانگ کی بڑی ہڈی گولائی میں مڑ جاتی ہے، گھٹنے اندر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ آپریشن سے آج کل بچہ پیدا ہونے کی ایک بڑی وجہ کولے کی ہڈی جو عموماً پھیلی ہوئی اور چوڑی ہوتی ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں قدرتی طور پر یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہے تاکہ آگے چل کر بچے کی ولادت میں سہولت ہو۔ اب وٹامن D3 کی کمی کی وجہ سے کولے کی ہڈی کی صحیح نشو نما نہیں ہو پاتی اور یہ بجائے پھیلنے کے سکڑ جاتی ہے، جس سے پھر مختلف پریشانیوں کا سامنا آگے چل کر کرنا پڑتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ تو بچوں کو آئندہ کی مصیبت سے بچانے کے لیے ضروری ہے احتیاط کہ 1 یا 2 ماہ کی عمر سے ہی مناسب دھوپ ان کو مہیا کی جائے، نیز 4 ماہ کی عمر سے انہیں حسب ضرورت موقع کی مناسبت سے انڈے کی زردی بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ اب دھوپ کس طرح سے حاصل کی جائے، کس طرح سے بچوں کو دی جائے؟ طلوع آفتاب کے فوراً بعد اور غروب آفتاب کے آخری لمحات میں کم از کم 12-12 منٹ، 12 منٹ صبح 12 منٹ شام، تو موسم کے لحاظ سے وقت میں کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے۔ اب بچے کو ایسی جگہ لٹائیے یا بٹھائیے جہاں مکمل دھوپ آتی ہو، ہر عمر میں دھوپ کھانا ضروری ہے، لہذا انہی اوقات میں ہر ایک کو اتنی دیر تک مکمل دھوپ میں رہنا چاہیے کہ کھال گرم ہو جائے۔ بیان کردہ اوقات بہترین ہیں، اگر نہ بن پڑے تو دن بھر میں کسی بھی وقت کچھ نہ کچھ دھوپ حاصل کر لینی چاہیے۔ اگر چھاؤں میں ہوں اور دھوپ آنی شروع ہو جائے تو کچھ دھوپ ہوگی کچھ چھاؤں ہوگی، تو اب ہمیں چاہیے کہ یا تو مکمل چھاؤں میں ہو جائیں یا پھر مکمل دھوپ میں ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے شفقت نشان ہے، تم میں سے اگر کوئی سائے میں بیٹھا ہو اور اس پر سے سایہ ہٹ جائے، اس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سائے میں ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، یا تو سایہ میں ہی چلا جاوے یا بالکل دھوپ میں ہو جائے، کیونکہ سایہ ٹھنڈا ہے اور دھوپ گرم، تو بیک وقت ایک جسم پر ٹھنڈک اور گرمی لینا صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے ایسا نہ کرے، نیز یہ شیطانی نشست ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، لہذا اس تشبیہ سے بچنا ضروری ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، سورج سے نمازوں کا بھی تعلق ہوتا ہے، ظہر عصر مغرب، تو یہ وقت دیکھنے کے لیے سورج کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کا سایہ کتنا ہوا، یہ غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ کہ حضرت بی بی اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب منزل صحابہ پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر اقدس رکھ کے سو گئے اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی تو آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ عز وجل، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی عصر کی نماز ادا کر لے۔ حضرت بی بی اسما بنت عمیس یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور زمین پر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، سورج کو گرہن بھی لگتا ہے، تو اب گرہن میں کیا ہوتا ہے کہ سورج تو نکلا ہوا ہے لیکن اس کی روشنی اس کی دھوپ پر اثر پڑتا ہے، اور بعض کا تو دھوپ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے شام کا وقت ہو چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے لیکن سورج موجود ہوتا ہے، گرہن لگا ہوتا ہے اس کو۔ اب سورج گرہن کے ساتھ بھی مختلف قسم کے تصورات لوگوں کے پبستہ ہیں، صحیح یا غلط۔ اب کہیں تو سورج گرہن کا نظارہ کرنے کے لیے کہ مخصوص شیشے بلیک کلر کے یا چشمے ایسے بنے ہوتے ہیں کہ جس سے سورج گرہن کو دیکھا جا سکتا ہے، براہ راست دیکھنے سے اطباء منع کرتے ہیں، تو اب یہ باقاعدہ وہاں پر کوئی ایسی وہ بنائیں گے ترکیب کہ وہاں پر کوئی ایسا شیشہ وغیرہ رکھا ہوگا، چشمے ہوں گے، اکٹھے بیٹھیں گے، پارٹی منعقد کریں گے اور سورج گرہن کے موقع پہ جناب پارٹی کا لطف اٹھائیں گے، اور بعض جگہ توہمات بھی پائے جاتے ہیں۔ بعضوں کے نزدیک گرہن اس وقت لگتا ہے جب سورج کو بلائیں اور خوفناک جانور نگل لیتے ہیں۔ اب ایک ویب سائٹ سے ملی گئی معلومات کے مطابق جب بھی چاند کو گرہن لگتا تو قدیم چین کے لوگ اکٹھے مل کر پوری قوت سے شور مچاتے۔ اب ان کا عقیدہ تھا کہ چاند کو ایک بہت بڑا اسدہ کھا رہا ہے اور ہمارا یہ شور چاند کو بچانے کی ایک کوشش ہے، اور چاند گرہن اپنے وقت پر ختم ہو جاتا اور یہ لوگ اپنی کامیابی سمجھ کر جشن مناتے اور اگلی مرتبہ اس سے زیادہ شور مچایا کرتے۔ پھر یہ بھی بعضوں میں مشہور ہے کہ گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے، سبزی وغیرہ نہیں کاٹنی چاہیے تاکہ ان کے جو اولاد ہے وہ بغیر کسی پیدائشی نقص کے پیدا ہو۔ اب گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو سلائی کڑھائی سے بھی منع کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس سے بچے کے جسم پر غلط اثر پڑ سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو حاملہ گائے بھینس بکری اور دیگر جانوروں کے گلے سے رسی یا زنجیر کھول دینی چاہیے تاکہ ان پر برا اثر نہ پڑے۔ بعض علاقوں میں گرہن کے وقت ضعیف الاعتقاد افراد خود کو کمروں میں بند کر لیتے ہیں کہ بقول ان کے کہ وہ گرہن کے وقت خارج ہونے والی نقصان دہ لہروں سے بچ سکیں۔ بعض ایسے بھی معاشرے ہیں کہ جہاں پر گرہن لگتا ہے تو لوگ کھانے پکانے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے گرہن کے وقت خطرناک جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ کئی مشرقی ملکوں میں علم نجوم کے جو شائقین ہوتے ہیں اور بازام خود وہ اپنے گمان فاسد میں کہتے ہیں ہم ماہر ہیں علم نجوم کے، تو وہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں جن میں کسی کی تباہی یا نقصان کی نشاندہی کی جاتی ہے، مثلا چوری کی، اغوا کی، قتل کی، خودکشیوں کی اور تشدد کے واقعات کی۔ تو بہرحال مشرق ہو یا مغرب، ترقی پذیر ہو یا ترقی یافتہ، ہر جگہ پر مختلف قسم کے لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں مختلف قسم کے تصورات رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے شریعت میں ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے کہ حاملہ کے ساتھ یہ معاملہ، کی یہ بدشگونی ہے کہ حاملہ اگر سورج گرہن کے وقت وہ چھری سے کوئی چیز کاٹے گی تو بچے کا ہونٹ کٹا ہوا پیدا ہوگا، یا جو بچہ پیدا ہوگا اس کا ناک کٹا ہوا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ بدشگونی کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ عرب معاشرے میں بھی سورج اور چاند گرہن سے متعلق عام خیال تھا یہ کسی بڑے واقعے کا نتیجہ ہے، کوئی پیدا ہوا ہے یا کسی کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت یہ گرہن لگا ہے۔ لیکن جب دنیا کے نقشے پر اسلام کی انقلابی دعوت ابری تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان توہمات کو ختم کیا۔ جس دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے، اسی دن سورج میں گرہن لگا۔ تو بعض لوگوں نے خیال کیا کہ یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں واقع ہوا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سورج گرہن کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں گرہن کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، پس جب تم اس کو دیکھو تو اللہ عز و جل کو پکارو، اس کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ تو مدنی پھول بھی ایک قبول فرمائیے کہ سورج گہن کی نماز سنت موقدہ ہے اور چاند گہن کی مستحب، اور سورج گرہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہیں، وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، وہ نہ ہو تو تنہا تنہا پڑھیں، گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دھوپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت اور مفت میں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی والے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
ترجمہ کنز الایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟